اللہ نے نبی کو مبعوث کیا تھا کاہے کے لیے؟ آیات کی تلاوت کے لیے، نفوس کے تزکیے کے لیے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم. ظاہر ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کیا تھا وہ کام ختم نہیں ہوا. اس لیے نفوس آج بھی تزکیے کے محتاج ہیں، افراد آج بھی تعلیم کے محتاج ہیں. کتاب موجود ہے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب تو موجود ہے، کتاب کی تعلیم دینے والے بھی ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ حکمت کی جو تعلیم پیغمبر دے رہے تھے اس کتاب سے الگ ہے. مغلب کتاب بل کتاب تو حکمت کے پاس ہے، مگر وہ حکمت کہاں دے؟ سوال سامنے وہ حکمت کہاں دے؟ کتاب کاغذ کے اور آپ پہ ہے، اور آپ کا مجموعہ ہم جو اتار میں رکھے، غلاف میں لپیٹ لیں، مسجد کے طاقوں پر رکھے، اپنے گلے میں لٹکا لیں، وہ ہمارے سامنے پاس ہے. یہ بعد میں طے ہوگا اس کی تعلیم کون لے سکتا ہے، مگر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی معلم، اور حدیثیں ہیں معصومین کی، قرآن آپ اپنا معلم ہیں. قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو قرآن اپنا مفہوم کھولنے لگتا ہے، اور پھر پڑھنے والے اسے بولنے لگتا ہے. اور اس کے لیے تلاوت کی ضرورت ہے، اور تلاوت کا مطلب صرف خیرات نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے. فی الحال یہ اگلی مجلسوں میں، فی الحال سوال یہ ہے کہ وہ حکمت کیا ہوگی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر جب دنیا سے جانے لگے تو حکمت اپنے ساتھ واپس لے گئے، حکمت اپنے ساتھ واپس لے گئے، تو فوراً کہنے والا کہے گا کہ اگر واپس لے جانا تھا تو لائے کیوں، کیوں لے کے آئے؟ ابھی انسان موجود ہے، انسانیت موجود ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے موجود ہیں، قرآن کی تعلیم کے محتاج بھی ہیں. جب قرآن کی تعلیم کے محتاج ہیں تو حکمت کی تعلیم کے بھی محتاج ہیں. جب حکمت کی تعلیم کے محتاج ہیں تو صرف 23 سال کے لیے پیغمبر اسلام حکمت لے کے آئے اور اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، یہ آپ نے سمانے والی بات نہیں. یہ ایک پیغمبر پر الزام ہے، بالکل ویسے ہی الزام ہے جیسے اس مجلس میں کوئی صاحب تبرک لے کے آئے اور لا کے وہاں یہاں رکھے. لوگوں نے پوچھا کہ کے لیے لائے ہیں کاربی مجلس میں، مومین کو تقسیم کروں گا، مومین کی خدمت میں سے پیش کروں گا، اور مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے جانے لگے تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ صاحب کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ مجلس میں آنے والے مومین کے لیے میں لایا ہوں، آپ اسے واپس لے جا رہے ہیں، کیوں بھی واپس لے جا رہے ہیں؟ تو عزیز علیہ گرامی، ہم اپنے نبی پر رحمت للعالمین پر اتنا بڑا الزام نہیں رکھ سکتے کہ جو حکمت لائے تھے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ اپنے ساتھ واپس لے کے چلے گئے. نہ پیغمبر نے کہا ہے کہ میں حکمت لے کے جا رہا ہوں، کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. ورنہ اگر حکمت لے کے گئے تو کتاب بھی لے جانا چاہیے تھا، کتاب چھوڑی ہے تو حکمت بھی چھوڑی ہے، حکمت چھوڑی ہے تو کہاں چھوڑی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا، حکمت چھوڑی ہے کہاں چھوڑی ہے؟ اس کے لیے اس کا جواب بہت آسان ہے. پہلے یہ طے کر لیجیے کہ حکمت رہتی کہاں ہے. کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر کو، لکھی ہوئی تحریر کاغذ میں رہتی ہے، کتبہ کہتے ہیں لکھنے کو عربی میں، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر کو، لکھے ہوئے اور آپ کو، تو کتاب تو اور آپ میں ہے، اور اس کا مجموعہ جو ہے وہ وہ رحل میں رکھ دیجئے، چاہے جوکان میں رکھ دیجئے، چاہے مسجد کے طاق پر رکھ دیجئے، چاہے اپنے گلے میں لٹکا دیجئے، وہ کتاب میں محفوظ ہے. سوال یہ ہے کہ حکمت پیغمبر لائے تھے اور حکمت کی تعلیم دے رہے تھے تو کہاں تھی؟ سارا مسلمان ہم زبان ہو کے کہے گا کہ نبی کے دل میں تھی، نبی کے دماغ میں تھی، نبی کے سینے میں تھی حکمت، نبی کے دماغ میں تھی. حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی بکس میں بند کر دی جائے، حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی تاق میں رکھ دی جائے، حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی الماری میں رکھ دی جائے. حکمت تو انسان کے دماغ میں ہوگی یا انسان کے سینے میں ہوگی. تو میں نے کہا کہ اگر نبی کریم کو حکمت چھوڑ کے جانا ہے تو ایک ایسا آدمی انہیں تلاش کرنا پڑے گا جو اتنے ہی بڑا سینہ رکھتا ہو اور اتنے ہی بڑا سینے میں دل رکھتا ہو جتنا بڑا دل نبی کریم کا تھا، اور اتنے ہی بڑا دماغ رکھتا ہو جتنا بڑا دماغ نبی کریم کا تھا. اس لیے اگر ذرا سا دماغ چھوٹا ہو گیا، اگر ذرا سا دل چھوٹا ہو گیا تو پوری حکمت جو ہے وہ اس زمین پر رہے گی نہیں. اس پہ کچھ یاد آیا ہو جائے گی یا واپس ہو جائے گی. شروع کر دیجیے محمد و آل محمد. گلاس میں یہ پانی رکھا ہوا ہے، میں نے کہا میں اسے دوسرے گلاس میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. یہ گلاس فلاں صاحب کا ہے، وہ واپس مانگ رہے ہیں، ابھی دینا ہے، ایک دوسرا گلاس لائیے. مگر انصاف کا تقاضا، عقل کا تقاضا ہے کہ جو دوسرا گلاس آئے وہ نہیں بڑا ہو جتنا بڑا یہ. اگر ذرا سا چھوٹا ہو گیا تو تھوڑا پانی باہر پھینکا جائے گا یا واپس چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کسی کا کام نہیں آئے گا. اور یہ اصل علیہ کے خلاف ہے کہ جو چیز اپنے بندوں کے لیے اس نے بھیجی ہے وہ وقت سے پہلے واپس لے لے، یا اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کرے وہ ضائع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. نبی جو حکمت لے کے آئے نہ واپس لے گئے نہ ضائع ہوئی نہ ضائع ہوگی. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے فرد کو مہیا کر دے کہ پیغمبر اسلام کو جو حکمت ملی تھی اسے بھی وہ تفویض کی جائے، اور اتنے بڑا دل رکھتا ہو، اتنے بڑا دماغ رکھتا ہو، ذرا سا بھی چھوٹا ہوا تو حکمت ضائع ہو جائے گی. تو آپ عزیزہ نے گرامی مسلمانوں سے کہہ دیجئے یہ ہمارا کوئی اندھا عقیدہ نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اور علی میں بال برابر کا کوئی فرق نہیں، نبی اور علی میں بال برابر کا کوئی فرق نہیں. ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے جو ہیں ایک علامتی گفتگو ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا بڑا سینہ نبی کے پاس تھا اتنا ہی بڑا سینہ علی کے پاس تھا، جتنا بڑا دماغ نبی کے پاس تھا اتنا ہی بڑا دماغ علی کے پاس تھا، جتنا علم نبی کے پاس تھا اتنا ہی علم علی کے پاس تھا. فرق اتنا ہے کہ نبی علم کا شہر تھے، علی علم کا دروازہ ہے. دروازے اور شہر میں اختلاف نہیں ہو سکتا، امتیاز نہیں ہو سکتا. دروازہ جو ہے وہ شہر کی علامت ہوتا ہے عزیزہ نے گرامی. بس یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام نے اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کیا، پیغمبر اسلام نے اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر مولا متقیان نے قدم قدم پر منصب کے مسئلے حل کر کے بتایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا منصبی بھی ہوں، فلسفے کے مسائل حل کر کے بتایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بھی ہوں، جغرافیے کے مسئلے بتا کے بتایا، خانہ کعبہ کا جائے تعمیر بتا کے بتایا کہ میں جغرافیے کا بھی ماہر ہوں، اور اعراض مصر کا سنے تعمیر بتا کے بتایا کہ میں آثار قدیمہ میں بھی نظر رکھتا ہوں، تلوار چلا کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، ممبر پر خطبہ دے کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، عربی زبان کے قواعد مرتب کر کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، یتیموں کی روٹیاں پکا کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، نبی کی جوتیاں ٹانگ کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں. اور جب سب بتا چکے تو کردار علی نے آواز دی، علی کو دیکھو اور نبی کو پہچان ہو، جب دروازہ ایسا ہے تو شاید ایسا ہوگا. جو کوئی نبی کو علی کو نبی کے برابر کر دے وہ شرک کرتا ہے. یہ بات کہاں سے چلی شرک والی؟ سب سے پہلے ایک شاہ عبدالعزیز دہلوی تھے جنہوں نے کتاب لکھی کمپے اصلا شرک، آپ لوگوں نے پہلے نام تو سنا ہی ہوگا، شیعوں کے خلاف لکھی جانے والی بر صغیر میں پہلی کتاب ہے. عبدالکلام آزاد نے لکھا ہے جب کسی نے کہا کہ ہاں اختلاف ہوتا ہے شیعہ حضرات سنی حضرات میں، انہوں نے کہا بھائی یہ اختلاف کا بیج تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے بویا ہے، اتنی بڑی شخصیت سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اس سے پہلے اختلافی کوئی کتاب نہیں ہوئی. یہ پہلی کتاب ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ شیعہ جو ہے شرک فی النبوت کرتے ہیں. شرک فی النبوت کا مطلب یعنی جیسے نبی ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتے ہیں, جیسے نبی ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتے ہیں. نبی کی طرح کسی کو معصوم سمجھنا عصمت کی گفتگو میں, یہ دوسروں کو معصوم سمجھتے ہیں اور معصوم نبی انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اور جو دوسروں کو معصوم سمجھتا ہے وہ شرک فی النبوت کرتا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے فی التوحید جرم ہے. جیسے شرک فی التوحید جرم ہے اتنی ہی بڑا جرم شرک فی النبوت ہے. اگر ذرا سا غور کیجیے تو آپ صاحب معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا مبالغہ ہے جو اپنے قوم کو جو دے سکتے ہیں ہمیں نہیں دے سکتے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں لا شریک صرف وہ ذات ہے, اس کے بعد کوئی لا شریک نہیں, اس کے بعد کوئی لا شریک نہیں. یہ اس کی صفت ہے, اس کی صفت نبی میں پیدا کرتے ہیں. محض کس لیے؟ ہمیں بدنام کرنے کے لیے. نبی کھاتے تھے ہماری طرح, نبی پیتے تھے ہماری طرح, نبی سوتے تھے, نبی نے شادی کی, نبی نے بیاہ کیا, نبی نے گھر بنایا. اب کوئی گھر بنا رہا ہے تو آپ کا یہ شرک فی النبوت کر رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے آپ کا یہ شرک فی النبوت کر رہا ہے, کوئی کپڑا پہن رہا ہے آپ کا یہ شرک فی النبوت کر رہا ہے. علی رانے میں گرانی یہ کہنا ہی کہ شیعہ شرک فی النبوت کرتے ہیں شرک توحید ہے. اس لیے کہ یہ واحد صفت ذات باری تعالیٰ کی ہے. رل بھی دیجئے محمد و آل محمد. اب آئیے عام طور پر جیسے مجلس میں پڑھی جاتی ہے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں وہ بھی کہتا ہوں, مگر میں کوئی غلط بات نہیں کرتا. تاریخ میں خلاف نہیں, سیدھی سیدھی. اور دیکھیے پچھلے سال میں نے شاید کہا ہے اور کہا ہو کہ نبی علی میں کوئی فرق نہیں ہے, یہاں تک کہ قد میں بھی فرق نہیں ہے, یہاں تک کہ قد میں فرق نہیں. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی لمبے تھے, حضرت علی ناٹے تھے, پستا پت تھے. بلکہ لوگوں نے ایک مسل بھی بنا لی ہے, ایک مسل بھی بنا لی ہے. نبی کے صحابی تھے بزرگ, تھوڑا لمبے تھے تو کہتے تھے مسل بنا لی کہ ہر لمبا آدمی احمق ہوتا ہے سوائے فلک, اور ہر گلی کے لیے ہر ناٹا آدمی بہت گہرا ہوتا ہے. اب وہ میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا سوائے علی کے. مگر علی لانے کے آدمی یہ ایک ایسا مبالغہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے کل کہا کہ عقل کا خلاف ہے تو وہ مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب جو ہے مذہب عقل ہے. مولانا متقیان نے کہا لمن لا عقل له لا دین له, لمن لا عقل له جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. العقل رسول الحق, العقل نبی باطن. عقل جو ہے نبی باطن ہے, عقل جو ہے رسول حق ہے, جو آدمی کے ساتھ ہے, آدمی کے ساتھ ہے. اور اگر عقل ساتھ میں ہے تو کوئی اسے دھوکا نہیں دے سکتا. یہاں تک کہا گیا ہے, ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہی حکم عقل دیتی ہے. عقل اور شریعت کے حکم میں کوئی دلائل نہیں ہے, اور عقل کے فیصلے کو ہم دلائل کہتے ہیں, اور جو لوگوں نے کہا ہے اسے ہم روایت کہتے ہیں. یعنی جو بات زبانی ہو وہ روایت ہے, جس کے پیچھے کوئی واقعہ ہو وہ دلائل ہے. مثلا آپ نے کہا فلاں آدمی بہادر تھے, فلاں جنگ میں گئے تو اتنے دشمنوں کو مارا, اتنے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور ڈرے نہیں. یہ ہے روایت نہیں کیجیے, یہ درایت ایک واقعہ ہے. اور آپ نے کہا کہ فلاں صاحب بہت بہادر تھے, فلاں صاحب بہت بہادر تھے, بہت شجاع تھے. میں نے کہا کسی جنگ میں گئے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کسی سے کبھی مقابلہ کیا؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کبھی تلوار چلائی؟ آپ نے کہا نہیں. تو اس کا مطلب یہ خالی روایت ہے, اس کے ساتھ کوئی درایت نہیں. تو یہ خالی روایت ہے کہ نبی لمبے تھے علی ناٹے تھے, یہ صرف روایت ہے. اچھا جس طرح سے آدمیوں میں چھوٹ کی بیماری پھیلتی ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ کتابوں میں بھی پھیلتی ہے. کتابوں میں بھی ہمارے یہاں تو بہت بڑی نظاہ ہو چکی ہے. شہری نصر میں جب کتاب لکھی گئی مولانا سید علی نبی صاحب آل اللہ مقاموں نے لکھی, انہوں نے ایک روایت لکھ دی اور کسی کتاب سے لکھی, کسی کتاب باسا قومی کی کتاب سے لکھ دی. جو صحیح نہیں تھی روایت, روایت غلط تھی, کیوں لکھ دی؟ کتاب میں دیکھا انہوں نے لکھ دی. تو جس طرح چھوٹ کی بیماری آدمیوں میں پھیلتی ہے اسی طرح اس طرح چھوٹ کی بیماری جو کتابوں میں پھیل جاتی ہے. اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی عقل کو بیدار رکھنا چاہیے, عقل کو بیدار رکھنا چاہیے. تو عزیزان کرامی جب ہم درائت پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف ہمیں شب ہجرت آواز دیتی ہے, نبی نے کہا یا علی جاؤ بستر پر سو جاؤ. علی گئے چادر اوڑی اور سو گئے, علی گئے چادر اوڑی سو گئے. چادر میں چہرہ تو چھپ سکتا ہے, شب کو چھپائی جا سکتی ہے, چادر چھپا لیتی ہے, مگر قد جو ہے چادر سے نہیں چھپتا. رات بھر تو آپ دیکھتے رہے اور کہتے رہے علی سو رہے ہیں, علی سو رہے ہیں, علی سو رہے ہیں, علی سو رہے ہیں. وہ کفار کی اونٹ کی مہنگی دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ ناپا جو ہے وہ حاملہ ہے یا نہیں, اس لیے تو وہی ہوتے تھے. وہ رات بھر دیکھتے رہے, کہتے رہے نبی سو رہے ہیں, نبی سو رہے ہیں, نبی سو رہے ہیں. عزیز آلِ گرامی جس طرح اللہ نے ہر آدمی کا چہرہ الگ رکھا ہے, آواز الگ رکھی ہے, چال الگ رکھی ہے, آواز کا لہجہ الگ رکھا ہے, انگوٹھے کا نشان الگ رکھا ہے, ایک سیل بھی جسم کا دوسرے آدمی کے سیل سے نہیں ملتا, سب کا جنیٹک الگ ہے, اسی طرح سونے کا انداز بھی سب کے الگ الگ بنایا ہے اللہ نے. مگر وہ رات بھر دیکھ رہے تھے, اگر سونے میں فرق ہوتا انداز میں, کوئی گہری کروٹ ہوتا ہے, کوئی لائی کروٹ ہوتا ہے, کوئی سونے میں سراٹے لینے لگتا ہے, کوئی لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے, مگر شب ہجرت آواز دے رہی تھی یعنی ویسے ہی سو رہے تھے جیسے نبی سوتے ہیں. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اس پر تو مسلم جیتا گفتگو ہو جائے. کل انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حفاظت اور عصمت ایک ہی مفہوم ہے. میں نے کہا ہاں آپ لغت دیکھ لیجیے, دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. قرآن کی لغت علامہ راغب انہوں نے لکھی ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے حفاظت کا بھی وہی مطلب ہے اور عصمت کا بھی وہی مطلب ہے, یعنی گناہوں سے خطائیوں خطاؤں سے محفوظ رہنا یہ عصمت بھی ہے اور حفاظت بھی ہے. ہمارے یہاں اصطلاح میں معصوم اسے کہتے ہیں جو عصمت کبرا پر فائز ہو. آپ کہیں گے کہ عصمت کبرا کیا ہے؟ یہ عصمت کبرا یہ ہے کہ آدمی سر سے پاؤں تک ہر طرح کے معمولی سی معمولی گناہ کا چھینک بھی اس کے دامن کردار پر نہ ہو, مہک سے لے کے لہن تک, نہ خطا ہو نہ نسیان ہو, کچھ بھی نہ ہو. دیکھیے ہم اسی لیے قرآن نے حکم دیا ہے, ہم اپنے آئمہ کا اتباع بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں, اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں. اطاعت اور اتباع میں فرق ہے, اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اللہ کی ہم اطاعت کرتے ہیں, اتباع نہیں کرتے. جی کرتے ہیں اللہ کا. کہیں قرآن نے نہیں کہا کہ اللہ کا اتباع کرو, البتہ کہا اطیع اللہ واطیع الرسول اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی. تو اطاعت اللہ کی جا سکتی ہے, اتباع نہیں کیا جا سکتا. اتباع کا مطلب ہے پیروی, قدم بہ قدم چلنا. وہ کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہو گئے, وہ بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے, وہ چلنے لگے ہم بھی چلنے لگے, جہاں انہوں نے آواز دی وہاں ہم بھی آواز دے رہے ہیں. تو یہ اتباع اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا, انسان کا ہو سکتا ہے. ہمارے معصومین انسان تھے مگر ہم نے اور انہوں نے پھر بھی فرق ہے. دیکھیے ہم جبرت زبان ہم سے ہو جاتی ہے, ظالم کی جگہ مظلوم کہہ دیتے ہیں, مظلوم کی جگہ ظالم کہہ دیتے ہیں. خیالات پر جگہ ہوتی ہے تو الفاظ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں, الفاظ پر زور دیتے ہیں تو معلوم ہوا خیال کیوں رو ادھر چلی گئی. اس لیے کہ ہم انسان ہیں, عام انسان, عام انسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ممکن ہے, اس پر گفتگو کرتا ہوں, مگر ہم عام انسان ہیں. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, پڑھنے میں سب پتہ لسانی ہوتی ہے, آپ کو روزانہ تجربہ ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, معلوم ہوا کہ بھول گئے, تشہد نہیں پڑھا, کھڑے ہو گئے اٹھ کے, یا اب چکر کھا رہے ہیں کہ دو رکعتیں نماز کی پڑھی ہے یا تین رکعت پڑھی ہے, اب شکیات نماز کی اپنا نگاہ جاتی ہے, کیا کریں کیا کریں. مگر معصومین کے ہاں کبھی سجدہ سہو کیا حضرت علی نے؟ کبھی نہیں کیا ہے. لہذا ہم کو سجدہ سہو کرنا بتایا ہے انہوں نے. دیکھو اگر کوئی نماز کا واجب چھوٹ جائے, بھول جاؤ تم, تو بعد میں سجدہ سہو کر لو, یہ اطاعت ہے اتباع نہیں. کوئی سجدہ سہو جو ہے وہ علی کی اتباع میں نہیں ہے, حسن کے اتباع میں نہیں ہے, حسین کے اتباع میں نہیں ہے, ان کے حکم پہ ہے. درود دے دیجئے محمد و آل محمد. معصوم وہ ہے کہ جس کا کنٹرول اپنے خیالات پر نہیں, اپنے خیالات پر نہیں. مگر عصمت جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. عصمت کا مطلب تمام برائیوں سے خود کو محفوظ رکھنا, اور بہت سے افراد ہیں جنہوں نے خود کو محفوظ رکھا ہے. اتنے افراد ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. اتنا معلوم ہے کہ 124,000 انبیاء, 124,000 انبیاء یہ گناہوں سے محفوظ تھے, خطاؤں سے محفوظ تھے, عصمت کی منزل پر فائز تھے. مگر جس طرح ایمان کے درجے ہیں اس طرح عصمت کے بھی درجے ہیں. کوئی کسی درجے پر تھا, کوئی کسی درجے پر تھا, کوئی کسی درجے پر تھا. مگر معصوم وہی ہے کہ جس کا کنٹرول اپنی تمام قوتوں پر ہو, کبھی نہ رہتے. عصمت کے سلسلے میں تین نقطۂ نظر ہیں جو دنیا میں فائدہ ہوئی انسانوں کے بارے میں. ایک نقطۂ نظر ہے کہ جو ارسطو اور سقراط کا نقطۂ نظر تھا کہ انسان نہ اچھا ہے نہ برا, اللہ نے نہ اچھائی پر پیدا کیا ہے نہ برائی پر پیدا کیا ہے, بالکل اس کو ایک وائٹ پیپر کے طور پر پیدا کیا ہے. بالکل وہ چاہے تو برا بن جائے اور چاہے تو اچھا بن جائے. ایک نقطۂ نظر ہو گیا. دوسرا نقطۂ نظر ہے ڈارون کا نقطۂ نظر, اور اس سے پہلے ایسے گزرے ہیں لوگ کہ یہ اصل درندہ ہے, جانور ہے, اصل یہ جانور ہے. یہ تو مطلب ہو گیا ترقی کرتے 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 میٹھک سے جو ہے وہ بندر بنا, اور بندر سے انسان بن گیا. اس طرح ترقی کرتے کرتے, اور مگر اس کی جانوریت جو ہے اس کے اندر ہے. جب کبھی غصہ آتا ہے تو بالکل جانوروں کی طرح سے لڑنے لگتا ہے, جب کبھی غصہ آتا ہے تو جانور کی طرح لڑنے لگتا ہے. تیسرا نقطۂ نظر یہ کہ انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اس کی فطرت میں خیر بھی رکھا گیا ہے, شر بھی رکھا گیا ہے. یہ نقطۂ نظر کس کا تھا؟ ایرانیوں کا تھا, مجوسیوں کا. اور وہ کہتے تھے کہ خالق اگر خیر ہے تو اس سے شر نہیں پیدا ہو سکتا, اس لیے خیر سے شر نہیں پیدا ہو سکتا. عدم سے وجود جس طرح نہیں ہو سکتا, اسی طرح سے خیر سے شر نہیں پیدا ہو سکتا. اور وہ خیر مطلق ہے, جو خیر مطلق ہے وہ شر پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس کی ذات سے, تو شر اس نے نہیں پیدا کیا. مگر شر ہے دنیا میں, شر دنیا میں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جب شر دنیا میں ہے تو وہ مجبور ہوئے کہ دو خالق کو مان لیں. انہوں نے کہا ایک خالق خیر ہے, خالق شر ہے. خالق خیر کا نام یزدان ہے, جس سے ہم لوگوں کے آگیا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. تو وہ خدا خیر کو کیا کہتے تھے؟ یزدان. اور خدا شر کا نام رکھا انہوں نے احرمن. اور وہ کہتے تھے خدا خیر جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرو وہ راضی ہو جاتا ہے, خدا شر جو ہے یہ بہت ہی بدماش راضی نہیں ہوتا جلدی جب تک بڑی سے بڑی قربانی نہ کرو. تو آگ جو جلائی جاتی تھی وہ اسی کے لیے جلائی جاتی تھی. اب جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا اور ایرانی مجوسی آ گئے مسلمانوں میں, تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. تو جب ایک ہے تو اور دنیا میں دو طاقتیں ہم دیکھ رہے ہیں, خیر بھی اور شر بھی. اکثر شاعروں نے بھی کہا کہ دو طاقتیں دنیا میں موجود ہیں, خیر بھی اور شر بھی. تو ایک خدا جو ہے وہ اگر خدا خیر ہے تو شر نہیں پیدا کر سکتا, اور شر ہے اگر تو خیر نہیں پیدا کر سکتا. اب مسلمان چکر میں پڑے, مسلمان چکر میں پڑے. اہل بیت سے تو رشتہ توڑے ہوئے تھے, دوسروں کے دروازے پر پہنچے. ان کا مجوسی یہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں؟ پہلے ہمارا خدا جو ہے وہ خدا خیر بھی ہے اور خدا شر بھی ہے, شر بھی اسی کی طرف سے ہے اور خیر بھی اسی کی طرف سے ہے. پرانی کتابوں میں دیکھ لیجیے, اکثر قرآن کے ترجمے میں نذیر احمد صاحب کا ترجمہ جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, من اللہ خیر ہی و شر ہی, خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے, اچھائی بھی اسی کی طرف سے ہے, برائی اسی کی طرف سے ہے. اب ہمارا نقطۂ نظر ہے, یہ سماج اعظم کا نقطۂ نظر ہے, خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے. اب ہمارا نقطۂ نظر ہے, ہمارے معصومین علیہ السلام نے ہمیں جو بتایا وہ یہ بتایا کہ شر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ خیر پیدا, اللہ نے جو کچھ پیدا کیا خیر پیدا کیا ہے، اسی خیر کا جب سوء استعمال ہوتا ہے، جب مس یوز ہوتا ہے تو شر عالم وجود میں آتا ہے۔ اللہ نے نہیں پیدا کیا، درود بھی دیجئے محمد و آل محمد۔ کوئی ایسی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی۔ آپ جسے زہر کہتے ہیں، اللہ نے زہر نہیں بنایا، اسے تو تریاق بنایا، اسے تریاق بنایا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے یہاں بہت سی دوائیں ایسی ہوں گی جو آرسینک سے بنی ہوں گی۔ آرسینک یعنی سنکھیا، یعنی سب میں قاتل، یعنی زہر حلال۔ اب آپ کہیے اللہ نے زہر پیدا کیا ہے، تو وہ کہے کہ میں نے زہر نہیں پیدا کیا ہے، یہ تمہاری عقل کو قصور ہے، تم سمجھے نہیں، تم سمجھے نہیں، میں نے اسے تریاق بنایا ہے۔ اگر مقدار کے اندر کھاؤ گے تو یہ تریاق ہے، اگر مقدار سے زیادہ استعمال کرو گے تو زہر بن جائے گا۔ جہاں استعمال کرنا ہے وہی استعمال کرو۔ اب کہتے کیا ہے، انسان کی فطرت میں شر آیا کہاں سے؟ کہنے لگے غصہ، حسد، رش، خوف، یہ سارے جذبات جتنے ہیں، لالچ، یہ جتنے فطری تقاضے ہیں، فطری تقاضے اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ سب خراب ہے، ان میں کوئی بھی خراب نہیں۔ اگر صحیح جگہ پہ استعمال ہو، غصہ اگر مرحب پہ آئے تو خیر ہی خیر ہے، اگر کسی غریب پہ آ جائے تو شر ہی شر ہے، تو شر ہی شر ہے۔ رشک اگر کسی نیک کام میں پیدا ہو تو خیر ہی خیر ہے، اگر کسی برے کام میں پیدا ہو جائے تو شر ہی شر ہے، تو شر ہی شر ہے۔ خوف جہاں ہونا چاہیے، خوف خدا ہو تو خیر ہی خیر ہے، اور خوف طاغوت ہو اگر تو شر ہی شر ہے۔ جتنے جذبات ہیں سب صحیح جگہ پر رکھے جائیں عزیزان گرامی۔ یہ تو شیطانی فکر تھی، اس نے کہا ہم آگ کے بڑے مٹی سے بڑے ہیں، نہ مٹی کوئی چیز ہے نہ آگ کوئی چیز ہے، اصل چیز تو وہ بنانے والا ہے، جو بنا دے جو بھی دیجیے محمد والے علی کو بھی آتا تھا، مگر اس سے میں کسی کو خراش نہیں لگی حضرت علی کی تلوار سے، حضرت علی کے ہاتھوں سے، حضرت علی کے ہاتھوں سے دشمن کے سر پر تلوار رکتی تھی اور دشمن کے سینے سے اتر جاتے تھے۔ اتر کے بتایا کہ یہ جتنے فطری تقاضے ہیں جب تک اپنی جگہ پہ ہیں، آدمی معصوم ہے، آدمی محفوظ ہے، اور جہاں اپنی جگہ سے کھس کے یہ فطری تقاضے جو ہے، یہ سب فطری تقاضے اللہ نے پیدا کیے ہیں، سب خیر ہی خیر ہے، تو انسان محفوظ انل خطا ہو جائے گا۔ جب محفوظ انل خطا ہو جائے گا تو انہی میں سے اللہ اپنے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اپنے عائشہ کا بھی انتخاب کرتا ہے، اس لیے کہ اسی نے انتخاب کیا ہے۔ اسی نے کہا حضرت ابراہیم سے، فیض ابتلا ابراہیم فیض ابتلا ابراہیم رب بکلمات فاتم مہنہ قال انی جاعلک للناس اماما، آج تم نے تم کو میں نے امام بنایا، یعنی اللہ نے امام بنایا، امام اللہ بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا، امام بنا دیا۔ یعنی جس کو حضرت ابراہیم کو اتنے امتحانات سے گزارنے کے بعد، انبیاء کا امتحان اتنا نہیں لیا جتنا امامت کے لیے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، نبی بنا لیا، نبی بنا لیا، کوئی امتحان نہیں لیا۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب نبی جب بنایا تو امتحان کیوں نہیں لیا، امام بنایا تو کئی امتحانات لیے، آگ میں پھینکے گئے، بے وطن کیے گئے، وطن سے نکالے گئے، جنگل میں جا کے بیوی بچوں کو پہاڑی علاقے میں جہاں نہ درخت تھا نہ پیڑ نہ پودے وہاں چھوڑ کے چلے آئے، اور اس کے بعد سب سے بڑا امتحان یہ لیا کہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو میری راہ میں۔ جب نبی بنایا تھا تو امتحان نہیں لیا، تو جواب یہ ہے کہ نبوت جو ہے اس کا عہدہ ہے، اس کے لیے ہے، اس نے جس کو سمجھا اس کو نبی بنا دیا، منتخب کر لیا۔ لیکن امامت کا تعلق الناس سے ہے، جب تک الناس پہ حجت نہ تمام ہو اس وقت تک عدل الہی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ کسی کو امام نہ بنائے، ورنہ انسان کہے گا کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا، انہیں کیوں نہیں بنایا، انہیں کیوں نہیں بنایا، اتنا امتحان لے لیا اور بتا دیا کہ دیکھو امام اسے بنایا جاتا ہے جو اتنا بڑا کلیجہ اپنے سینے میں رکھتا ہو کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بس عزیزان گرامی، میری نظر کھڑی پہ ہے، اور وہی آدمی کا دماغ ہے، کبھی ادھر بہک جاتا ہے، کبھی ادھر بہک جاتا ہے، اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کل تذکرہ تھا ہماری عزاداری کا، ہماری عزاداری کا تذکرہ تھا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، روتے کیوں ہیں، ذکر کیوں کرتے ہیں، سے پہلے عزاداری کو سمجھنے سے پہلے کربلا کو سمجھنا پڑے گا. اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا. اسلام کی حفاظت کے لیے کربلا ضروری تھی اور کربلا کی حفاظت کے لیے عزاداری ضروری. اگر کربلا نہ ہوتی تو سب مٹ گیا ہوتا. اور کربلا اگر باقی نہ ہوتا, زندہ نہ ہوتا, تو اسلام زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اسلام زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اور ہم کربلا سے ہر سال گزرتے ہیں. ہمیں ایسی تربیت دی گئی ہے, ہماری قوم کو ایسی تربیت دی گئی ہے کہ ہم محسوس کرتے رہتے ہیں. آج پہلی محرم ہے, اعلان حسین ابھی سفر میں ہے. آج دوسری محرم ہے, قافلہ حسینی کربلا میں آ گیا. ابو بکر العباس خیمے نصب کر رہے ہوں گے, علی اکبر خیموں کے سامنے ٹہل رہے ہوں گے, زینب مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہی ہوں گی. تیسری محرم آئی, ہمارے تصور میں ہوتا ہے گویا ہم کربلا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. عزاداری کے سہارے عزاداری کی چنگلی پکڑے ہوئے کربلا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے تھے آج سات تاریخ ہے, اگر ہم لوگ کہیں کوئی شرارت کر دیتے تھے بچپن میں کہتے تھے شرم نہیں آتی, آج سات تاریخ ہے. آج حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا ہے. آج حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا ہے. نو محرم آ گئی, نو محرم آ گئی, آج اس کا نہیں جوتا پہن کے باہر مت نکلو. دس محرم آ گئی, سر ننگا ہونا چاہیے, آستین الٹی ہوئی ہونی چاہیے, غریبان کھلا ہوا ہونا چاہیے. کیوں؟ آج فاطمہ کا گھر رکھا ہے, آج علی کا چمن تاراش ہو رہا ہے. ہمیں تعلیم کیسی دی گئی ہے؟ ہمیں تعلیم کیوں کردار سازی کی ہے؟ تاکہ کربلا مرنے نہ پائے, کربلا مرنے نہ پائے. ہم عزاداری کرتے ہیں, بے شک کرتے ہیں, ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف سوگ منا رہے ہیں, بالکل عزاداری ہمیں زینب سے سکھائی ہے, سید سجاد نے سکھائی ہے, اور یہ راستہ دراصل فاطمہ زہرا نے دکھایا. کہ دیکھو حقائق کی حفاظت اگر کرنا ہے تو حقائق کی حفاظت کے لیے آنسوؤں سے بڑھ کے کوئی دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. بنائی یہ حکومتیں, یہ سلطنتیں بڑے بڑے واقعوں کو کھا جاتی ہیں, حاضر کر جاتی ہیں, ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے ہیں. ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے, ان کے پاس میڈیا ہوتا ہے, ان کے پاس ذرائع ابلاغ ہے. جس واقعے کو چاہتے ہیں دفن کرتے ہیں, جس واقعے کو چاہتے ہیں اگھاڑ دیتے ہیں, جس جھوٹ کو چاہتے ہیں واقعہ بنا دیتے ہیں, اور جس واقعے کو چاہتے ہیں جھوٹ بنا دیتے ہیں. کربلا کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کربلا کو بھول نہ لیں, کربلا کو بھول نہ لیں. ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں. اگر دنیا سے کہہ دیجیے, اگر کوئی کہے تو دنیا سے کہہ دیجیے, یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی بیکورڈ قوم ہیں, کیا ہم کوئی پسمانہ قوم ہیں, یا ہمارے یہاں صاحبان فکر نہیں پیدا ہوئے, سامان صاحبان نظر نہیں پیدا ہوئے. آپ کہہ دیجیے کہ ہمارے قوم نے بڑے بڑے فلسفی پیدا کیے ہیں, بڑے بڑے منتبی پیدا کیے ہیں, بڑے بڑے مصنفین پیدا کیے ہیں, بابا کیمیا کہے جانے والے, فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں, وہ علی سینا ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں, اللہ میں توسی جنہوں نے پہلی رسد کا قائم کی, پہلی دوربین بنائی ستاروں کو دیکھنے کے لیے, وہ ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں. ہماری قوم میں بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں. پھر آپ ماتم کیوں پڑھتے ہیں؟ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو ظلم سے نفرت ہے, ہمیں مظلوم سے محبت ہے. ہمیں ظلم سے نفرت ہے اور ہمیں مظلوم سے محبت ہے. جب تک دنیا میں مظلوم کا خون بہتا رہے گا, ہم کو کربلا یاد آتی ہے, ہم کو کربلا یاد آتی ہے. جب کوئی بچہ کہیں یتیم کر دیا جاتا ہے تو ہماری نظر کربلا کو پہنچ جاتی ہے, کسی کو گھر کو آگ لگائی جاتی ہے, ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے, کسی ماں کی کوکھ گزاری جاتی ہے, ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے, کسی بے گناہ کا خون اللہ کی زمین پر ٹپکتا ہے, ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے. جہاں بھی کہیں بھی ظلم ہوتا ہے, کسی مظلوم پر بھی ظلم ہوتا ہے, ہماری نظر کربلا پہ پہنچ جاتی ہے, ہمیں کربلا یاد آتی ہے. جب کربلا یاد آتی ہے تو ہم حسین حسین کرتے ہیں. ہم کیا حسین کہتے ہیں؟ یہ اس لفظ میں حسین جیسے چھوٹے سے لفظ میں دنیا بھر کی مظلومیتیں بنا دی. کسی مظلومیت کا کتنی بڑی مظلومیت, اس کے اظہار کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں ہے. حسین سے بہتر کوئی لب نہیں ہے۔ تو جب حسین کہتے ہیں تو دنیا بھر کے مظلوموں کا درد اس لب میں سمٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب ہم یزید کہتے ہیں تو دنیا بھر کے ظالموں سے نفرت کا جذبہ اس کے دامن میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، اس سے فائدہ کیا ہے؟ ماتم کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ماتم کرنے سے ماتم کوئی آدمی بے خود ہو جاتا ہے تو ماتم کرتا ہے، بے شک ہم بے خود ہوتے ماتم نہیں کرتے، یقیناً یقیناً کربلا کے بعد جو ماتم ہوا وہ بے خود ہی تھے، لوگوں نے اپنا سر بھی پیٹا، اپنا دینا بھی پیٹا، اپنے رخساروں کو بھی پیٹا۔ ہم بے خودی کا ماتم نہیں کرتے، ہم شعور کا ماتم کرتے، ہم بے ہوش ہوتے ماتم نہیں کرتے، با ہوش ہوتے ماتم کرتے۔ ہم سمجھ کے ماتم کرتے ہیں کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم سمجھ کے ماتم کرتے ہیں۔ اگر کربلا میں ہوتے دیکھ لیتے وہ منظر، یا دوسرے دن ہمارے سامنے وہ لٹا ہوا قافلہ آ جاتا جیسے کوفے میں آ گیا تھا، تو ہو سکتا ہے ہم نے اپنا سر پٹک لیا ہوگا، جیسے کوفے والے نے جانے کتنے سر پٹک پٹک کے مر گئے، اپنی جانے دے دی، اس وقت ہوتا۔ مگر ہم باہوش اور شعور کے ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ تو کیوں ماتم کرتے ہیں؟ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ دنیا احتجاج کرتی ہے، طرح طرح کے احتجاج کے طریقے ایجاد کیا ہے، ہم نے ان پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے تو ان کو سب سے پہلے اس پر اعتراض کرنا چاہیے کہ تم کو احتجاج کرنا ہے تو راستہ کیوں بند کر دیا، تم کو احتجاج کرنا ہے تو موٹریں کیوں روک لی، سنگ باری کیوں پڑتے ہو، پتلے کیوں جلاتے ہو، اس سے کیا فائدہ؟ لندن میں احتجاج ہوا، برہنہ ہو کے نکل آئے، کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ تم برہنہ ہو کے کیوں نکل آئے، یہ کیسا احتجاج ہے؟ لوگوں نے اخبار کا کپڑا پہن لیا اور احتجاج کرنے کے لیے نکل آئے، کوئی کسی نے نہیں کہا یہ کون سا احتجاج ہے۔ ہم سے کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ نوحہ کیوں پڑھتے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ بھائی ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہر ظلم پر، کہیں ظلم ہو رہا ہو، کسی قوم پر، کسی مذہب پر، یہودی پر ظلم ہو، عیسائی پر ظلم ہو، مسلمان پر ظلم ہو، بھلا جس دنیا میں روزانہ سینکڑوں بے گناہوں کا خون زمین پر ضائع ہو رہا ہو، جہاں روز سینکڑوں گھر اجاڑے جا رہے ہو، جہاں روز سینکڑوں خاندان تباہ کیے جا رہے ہو، نہ جانے کتنے قید میں مار ڈالے جا رہے ہو، وہاں ہم ظلم کے خلاف احتجاج نہ کریں؟ اگر ہم احتجاج نہ کریں تو کریں گے تو کربلا کے ہم وارث، ہم تنہا وہ قوم ہے جو کربلا کے وارث ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہے۔ اور فطرت کے تقاضوں سے پوچھ لو جا کے کہ فطرت نے احتجاج کا جو طریقہ انسان کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ کسی بچے کو ایک تماشا مار کے دیکھ لیجیے، وہ احتجاج میں کیا کرے گا؟ رونا شروع کر دے گا، رونا شروع کر دے گا، یا جو اس کے چاہنے والے اس کو آواز دینا شروع کر دے گا، اسے یہی تو کرے گا، اپنے باپ کو پکارے گا، اپنے چچا کو پکارے گا، اپنے بھائی کو پکارے گا، روئے گا، زیادہ تکلیف ہوگی، سر پیٹنے لگے گا۔ کوئی بوڑھی کمزور عورت اپنی گٹھڑی لیے ہوئے بیٹھی ہو، آپ جائیے اور گٹھڑی چھین لیجیے اس سے، دیکھیے کیا کرتی ہے، اپنا سر پیٹنے لگے گی اور تو کچھ نہ کرے گی، اپنا سینہ پیٹنے لگے گی، مگر وہ بے خودی میں سینہ پیٹ لے گی، ہم باہوش ہو کے سینہ پیٹتے ہیں، اس لیے کہ فطرت نے یہ بتایا ہے۔ احتجاج کا، ظلم کے خلاف احتجاج کا فطری طریقہ یا رونا ہے، یا ظلم کا ذکر ہے جو ہوا ہے، جسے ہم نوحہ کہیے، یا مرثیہ کہہ لیجیے، یا مجلس کہہ لیجیے، یا بیان کہہ لیجیے، اور ماتم یہی فطرت کا تقاضا ہے، فطرت نے سکھایا ہے۔ فطرت چونکہ ہم باہوشوں کے ماتم کرتے ہیں، یہ نہیں کہیے گا کہ ماتم میں ترتیب کیسے پیدا ہوگی، ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ شعور کا ماتم ہے، بے شعوری کا اگر ماتم ہوتا تو ہم کبھی سر پیٹتے، کبھی سینہ پیٹتے، اس میں کوئی ترتیب نہ ہوتی، کوئی اپنا سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی سر پیٹ رہا ہے، لیکن ہم شعور سے دنیا کو بتانے کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ماتم میں ایک ترتیب پیدا کر لیتے ہیں۔ ترتیب اس لیے پیدا کر لیتے ہیں تاکہ سننے والے جو آس پاس آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، دوسری قوموں والے جنہیں کربلا کا واقعہ نہیں معلوم ہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ پیدا کر لیا ہے، یہ ترتیب پیدا کر لی ہے، یہ ترتیب کوئی حرام تو نہیں ہے، کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ اگر یہ ترتیب حرام ہے تو لفظوں میں ترتیب پیدا کر کے شعر بن جاتا ہے، لفظوں میں ترتیب پیدا کر دیا، شعر بن گیا، ہم نے نوحہ پڑھا، ہم نے مرثیہ پڑھا، ترتیب نہیں ہے تو نثر ہے، نثر خالی ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا احتجاج ہے، اس میں ہم نے ترتیب پیدا کر دی، یہ بھی کوئی حرام نہیں ہے۔ مگر جب تک دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا، اور منتقم خون حسینی جب تک پردے سے باہر نہیں آئے گا, جب تک بے گناہوں کا خون زمین پر ٹپکتا رہے گا, ہمیں کربلا والے یاد آتے رہیں گے, کبھی علی اکبر یاد آئیں گے, کبھی عباس یاد آئیں گے, کبھی حسین یاد آئیں گے, کبھی قاسم یاد آئیں گے, ہم ماتم کریں گے, ہم نافع پڑھیں گے, ہم فکر کریں گے. ہماری شہزادی زینب نے ہم کو یہی پیغام دیا ہے. ہاں جب یہ قافلہ یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا کوفے میں, تو منظر اور تھا, تو منظر اور تھا. کوفہ سجایا گیا ہے, آراستہ ہے, لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں, مگر ابھی انقلاب نہیں پیدا ہوا ہے. یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ زینب نے. میں نے کل کہا تھا کہ زینب کی مثال نہیں ہوئی. اب کیا کہہ رہا ہوں, تعلیم کو موڑا ہے نہ جانے کتنوں نے, مگر زینب نے تو نئی تعلیم بنائی ہے, نئی تعلیم, نیا عہد ایجاد کیا ہے, نیا زمانہ عالم وجود میں لائی ہے. وہ زمانہ جو 25 سال 30 سال میں بنا تھا, اسے وہی کربلا میں ختم کر دیا. ایک نیا زمانہ کیسے؟ اس طرح سے کہ کربلا سے پہلے ہر آدمی یزید سے ڈرتا تھا, ہر آدمی کی نگاہیں یزید کی تھیلیوں کی طرف تھی, ہر وقت جان کا خطرہ, کہیں یزید کا کوئی سپاہی ہمیں مار نہ دے, ہمارے گھر میں آگ نہ لگا دے, کہیں جو ہتھیار مل رہا ہے وہ لوٹ نہ جائے, پیسہ ملے گا. لیکن زینب نے جو انقلاب پیدا کیا ہے, تو آپ دیکھیے کہ جب کوفے میں زینب پہنچی ہے تو وہ جو ابن زیاد کی تلواروں کو دیکھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے, حضرت مسلم کی مدد نہیں کی تھی, کوئی حضرت مسلم کے ساتھ نہیں تھا, تنہا شہید ہو گئے. لیکن جس وقت زینب بولنے کے لیے کھڑی ہوئی, تاریخ کیا کہتی ہے کہ جس وقت یہ قافلہ پہنچا بیچ چوراہے پر بادار کے, بادار کوفہ کے, ابن زیاد بھی تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا, حودج میں بیٹھا ہوا, چاروں طرف سے گھرا ہوا حودج ہے, اس کے اندر بیٹھا ہوا بہترین کپڑا پہنے ہوئے, اپنی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے آدمی اس میں بیٹھا ہوا تھا. اور یہ قافلہ اندر داخل ہوتا ہے, آگے آگے دھوکے لہذا پر شہیدوں کے سر ہیں, چاروں طرف یزید کے سپاہی بریلا تلواریں لیے ہوئے ہیں, اس سے آگے سر پرچم بردار ہیں. یہ قافلہ جب بیچ میں پہنچا بازار کے, بس ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے اپنا سر اٹھایا, ایک مرتبہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, سر اٹھایا. تاریخ کہتی جیسے زینب نے سر اٹھایا, جو جہاں تھا وہیں رک گیا, ایسا لگا کہ زمین نے سب کے پاؤں پکڑ لیے. شہید آدم میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹوں نے گردن ہلانا بند کر, اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں بدھی ہوتی تھی اس کی آواز میں غائب ہو گئی. اور مرتبہ علی کی بیٹی نے مسجد پر نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا, اب کیا روتے ہو آیا اہل کوفہ؟ نبی کا نواسا شہید کر دیا گیا, 3 دن کا بھوکا گیا تھا. زینب نے کیا خطبہ دیا؟ خطبہ کتابوں میں ہے, میں اسے دہرانا نہیں ہے, مگر جو اس کا رد عمل ہوا وہ بتا رہا ہوں. بہرحال یہ ہوا, تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے زینب کی آواز گونج رہی تھی, معلوم ہو رہا تھا کہ کوفے کے دروں دیوار رو رہے ہیں, کوفے کے دروں دیوار رو رہے ہیں. عورتیں اپنے سروں سے چادر پھینک کے سامنے آ کے ماتم کرنے لگی, بچے ماتم کرنے لگے, بوڑھے دیواروں سے اپنا سر ٹکرانے لگے. سید سجاد دوڑ کے گئے, اب خاموش ہو جائیے, ورنہ لوگ اپنی جانیں دے دیں گے. اللہ اللہ یہ لوگ اب جانے دے رہے ہیں. اور کہتا حوصلہ, زینب خاموش ہو گئی, جانتے تھے یہ امام ہے. زینب بھی معصومہ تھی, مگر اتنا جانتی تھی, اتنا جانتی تھی کہ یہ امام ہے, ان کا حکم ماننا ہے. اور سیدہ سجاد نے جب کہا اپنی بھوٹی سے, تو سمجھ رہے تھے کہ اب اگر اور دادا حضرت زینب نے ذرا سا بھی تفریح اور زیادہ بڑھا دی تو کتنے جان اپنی دے دیں گے. اور میں اب یہی آگے کہتا ہوں ان مسلمانوں سے یا ان انسانوں سے جو کہتے ہیں کہ حسین حکومت کے لیے آئے تھے کربلا میں, حکومت کے لیے آنا کے لیے حسین نکلے تھے, تو کربلا میں کیوں آئے؟ شام میں جانا چاہیے تھا, اپنے بچوں کو کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے؟ خود مردوں کو لے کے آنا چاہیے تھا, لڑکوں کو لے کے آنا چاہیے تھا. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کوفے میں آ کے دیکھ لو. یہ وہ موقع تھا کہ سید سجاد بجائے یہ کہنے سے کہ بھوبھی اما خاموش ہو جائیے, آپ عالمہ غیر معلمہ پر لوگ جان دے دیں گے. کہتے بھوبھی اما پر وقت آ گیا ہے, اس مجمعے سے کہہ دیجیے کہ دارالعمارہ پر ٹوٹ پڑے اور ابن زیاد کو نکال کے کھینچ کے باہر پھینک دے, قتل کر دے اسے, ابھی یہ سارا مجمع ٹوٹ پڑتا. مگر امام کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے امام جو ہے وہ درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے. ولایت اور حکومت دو الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. زین ابن انقلاب پیدا کر دیا, اب تک کوفے والے ڈر رہے تھے, خوف زدہ تھے, اب سارے کوفے والے ماتم کرتے ہوئے نکل آئے. تعلیم کہتی ہے, تعلیم کہتی ہے شہید اعظم میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو تلواریں لیے ہوئے چاروں طرف قافلے کے چاروں طرف پہرا دے رہے تھے, انہوں نے اپنی تلواریں پھینک دی اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے جو کوفے کے تھے. جو کوفے کے نہیں تھے تلواریں پھینک کے کھڑے ہو گئے, اس لیے کہ عورتیں اتنی نفرت سے دیکھ رہی تھیں انہیں کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اور وہی موقع تھا جب عبداللہ ابن عفیف اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ زینب کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی, تب کہ اپنی بیٹی کو بلایا, نابینا تھے, آنکھ نہیں تھی, کسی جنگ میں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی. آپ نے علی سے کہا تھا میری آنکھ دعا کر دیجیے میری آنکھیں واپس آ جائے. علی نے کہا تھا آنکھیں واپس لے کے کیا کرو گے, اگر آنکھیں واپس مل جائیں گی ایک دن تمہیں افسوس ہوگا, ایک دن تمہیں افسوس ہوگا. جیسے زمین کی آواز کانوں سے ٹکرائی, ایک مرتبہ طلب کی بیٹی سے کہا بیٹا سر دیکھو تو میرے مولا کی آواز ہے, کیا قیامت آ گئی کیا؟ بیٹی نکل کے گئی, بیٹی نکل کے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہا بابا علی تو نہیں ہے, آپ اسی کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے پوچھا لوگوں سے, سب سے بتایا یہ زینب بول رہی ہے, یہ زینب علی کی بیٹی ہے. میں نے دیکھا کہ یہ خاتون بال کھلے ہوئے ہیں, بالوں میں خاک پڑی ہوئی ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, پیر ہیں جگہ جگہ سے ہٹا ہوا, کڑھائیوں میں رسیاں بندھی ہیں, بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں. وہ جب بول رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کوفے کے درو دیوار رو رہے تھے. بھائی بٹوا تڑپ کے کھڑے ہو گئے کہ نہ جانے کون سا وقت پڑ گیا میرے نبی کے بیٹوں پر, میرے نبی کے لفظ ذکر پر. میں چل رہا ہوں بیٹا, ذرا مجھے راستہ تو بتا. اب آگے آگے بیٹی ہے, پیچھے پیچھے عبداللہ ابن عفیف ہے. آ گئے میدان میں, آدھے میدان میں آ گئے, صحیح کو قتل کیا, زخمی ہوئے, زخمی ہوئے. ابن زیاد جانتا تھا کہ یہاں قتل کرنا آپ ٹھیک نہیں ہے, زینب نے انقلاب پیدا کر دیا ہے. اب لوگوں کے دل و دماغ سے تلوار کا خوف نکال دیا ہے, لوگوں کے دل و دماغ میں جو دنیا کی لالچ بچی ہوئی وہی تھی, زینب نے اسے نکال کے باہر پھینک دیا ہے. بھاگا اپنے دارالعمارہ میں اور کہنے لگا مجھے بچاؤ ان قیدیوں سے, مجھے بچاؤ ان قیدیوں سے, تعلیم کے فکر ہے, مجھے بچاؤ ان قیدیوں سے, لے جاؤ یزید کے دربار میں, لے جاؤ یزید کے دربار میں. اور اسی کوفے کا واقعہ ہے. بس لوگ مرانے مزدور شاید آنسو بہانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کربلا میں حبیب ابن مظاہر کے تھے. یہ حبیب ابن مظاہر کون؟ یہ حسین کے رفیق, حسین کے بچپن کے ساتھی, حسین کے جس کو حسین نے خود بلوایا تھا کربلا کے میدان میں. خیمے کے دروازے پر زینب کھڑی ہے, حسین قلم لیے کچھ لکھ رہے ہیں. زینب نے پوچھا ماں جائے کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا میں اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھ رہا ہوں, بچپن کے دوست کو خط لکھ رہا ہوں, ابھی ذمہ داری کو. کہا بھیا اس سب میری طرح سے لکھ لیجیے کہ ابھی جتنی جلدی ہو کر بلا میں آ جائے, جتنی جلدی ہو کربلا میں آ جانا کہیں ہم لوٹ نہ جائیں. حسین نے ادھر خط لکھا, ادھر کوفے میں حبیب ابن مظاہر, حبیب ابن مظاہر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. ایک مرتبہ لقمہ پھنسا, زوجہ نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے. حبیب نے کہا کون یاد کرنے والا ہے فرزند رسول کے علاوہ؟ وہی یاد کر رہے ہوں گے, اس لیے کہ میں نے سنا ہے کربلا میں حسین اور حسین کے بچے گھیر لیے گئے, یزید کی فوجوں نے گھیر لیا. بیوی کھانے سے اٹھ گئی, کہا وائے ہو تم پر, فاطمہ کا لال جنگل میں گھر گیا اور تم یہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو. کہا میں کیا کروں, میں تمہاری وجہ سے تمہاری تنہائی دیکھ کے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں, میں نے تو تہیا کر لیا ہے جانے کا. کہا جاؤ خدا کے لیے جاؤ, ورنہ قیامت میں فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. ابھی زوجہ نے اتنا کہا تھا کسی نے دروازہ چٹکایا, اٹھ کے دیکھا تو قاصد تھا. اس نے کہا یہ تمہارے نام خط ہے. ابھی اس نے خط کھولا, آنکھوں سے لگایا, حسین کا خط تھا. چند سمرے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ چیخ کے روئے, चीख से रोए। रौजा ने पूछा क्यों रोए, कहा एक फतरा मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, अभी जल्दी जल्दी हो चले आओ। हबीब ने अपने गुलाम से कहा कि नाके कोले की जंगल में जाओ, इनको चलाना मगर लौट के ना आना, फला झाड़ी के बाद मेरे नाके कोले के मेरा इंतजार करना, मैं जब आऊँगा शब के सन्नाटे में अंधेरे में तो अपने बोला की खिदमत में जाऊँगा। शाम को जब पहुंचे हबीब तो देखा गुलाम नाके से कह रहा था कि मालिक होता है मेरे मालिक के दिल में कोई दूसरा ख्याल आ गया, मौत से डर गए हैं, अगर वो मौत से डर गए हैं तो फातिमा के लाल की नुसरत करने के लिए मुझे लेके चलना, मैं फर्जंदे रसूल की नुसरत करूंगा। हबीब ने यह सुन लिया, सत्रह आगे बढ़े, अपने गुलाम को गले से लगाया, कहा जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। गुलाम ने कहा वाह, जब तक अपनी खिदमत का मौका था मुझे साथ रखा, अब जब हुसैन की खिदमत का मौका आया तो मुझे आप आजाद कर रहे हैं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे करबला लेके चलिए। जब काफिला करबला आया, हजरत हबीब इतने मज़ाहिर शहीद किए गए, हुसैन दोनों हाथों पर हबीब की मैयत लेके खेमे में आए, ज़ैनब ने मातम किया, कुलसूम ने मातम किया, ज़ैनब ने मातम किया, कुलसूम ने मातम किया, हबीब दुनिया से पुरहुरू होकर चले गए। अब यह काफिला जा रहा है, आखिरी फतवा फोक बनाने मजलूम कि यह काफिला कूफे से गुजर रहा था कि एक मरतबा जरा आगे बढ़ा तो एक जगह ज़ैनब कुबरा ने देखा कि एक औरत घुटनों में सर रखे हुए रो रही और बाइक पे तहाशा रो रही है, सिसक सिसक के रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है, अली की बेटी थी, मुश्किल कुशा की बेटी थी, जिगर दिल तड़प गया, दिल तड़प गया, आवाज ने की भी तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारा भी कोई चाहने वाला शहीद किया गया है, तुम्हारा कोई बेटा मारा गया है, आखिर रोने का सबब क्या है। उस खातून ने अपना सर और भी अपने घुटनों में छुपा लिया जवाब देने के बजाय, और ज्यादा तेजी से रोने लगी। जब चोर रोने लगी तो ज़ैनब ने कहा मैं तुझे अपने हक का वास्ता देता हूँ, खातून तू बता दे किसके कब में रो रही है। बस उस खातून ने सर उठाया, कहा मुझसे न पूछिए कि मैं कौन हूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं मेरा शौहर मुझसे कह के गया था कि जा रहा हूँ अहले बैत रसूल की नुसरत करने के लिए, लेकिन इन सरों में मुझे वो सर नजर नहीं आता। ज़ैनब ने कहा कौन था वो, कहा मेरे वारिस मेरे शौहर हबीब इतने मज़ाहिर थे, बस इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा बीबी हबीब ने तो हक़े लिफाफत अदा कर दिया, फौजों ने सर हबीब को संदूक में बंद किया है ताकि कहीं कोई बगावत न हो जाए, उनके कबीले वाले न कर दे, संदूक में बंद है, इतना सुनना था। ज़ौजे हबीब खड़ी हो गई, सर से चादर हटा दी, कहा अली की बेटी अब मैं सुरखुरू हुई, मुझे अपने साथ ले चलिए, जहाँ कैद में आप जाएंगी मैं भी जाऊंगा। मातम करती हुई निकली और कूफे वाले उधर मातम कर रहे थे, कूफे में इंकलाब पैदा हो गया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इलाही व सैयदी व मौलाई, पालने वाले हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा ले, पालने वाले हमारे आंखों को रूमा ले जनाबे सैयदा में जगह इनात फरमा ले, पालने वाले तुम होता है जो गैरत है उनकी तमन्ना पूरी हो, जो मकरूर है उनका फर्ज अदा हो, पश्चिम इस्लाम को सर बुलंद कर, पश्चिम कुफर को सुल दूर कर, पालने वाले हमारे दिलों को हमारे घरों को हमारे अदाफानों को जिगड़े अहले बैत को अपनी याद से आबाद रख, महबूब इस कौम को इस कौम के नौजवानों को बुजुर्गों को ऐसा अमल और ऐसा इल्म अता कर दे कि दूसरी कौमों के दरमियान इन्हें अहले बैत के ताल्लुक का ज़रिया बन जाए, दुनिया को बता सके कि सही इस्लाम सच्चा इस्लाम कहाँ है और कैसा है। आने वाले जो कोटाइयाँ हम में है वो हमारी आने वाले दोस्तों में मुंतकिल न हो जाए, जहाँ जहाँ गुलामा ने हैदर तर्रार है उनकी हिफाजत फरमा, और जिन लोगों ने किया है उनके वफादार की निगरानी फरमा, जो मोमिन मोमिनात दुनिया से जा चुके हैं, जो अदादार हुसैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्हें जवाब मासूमीन में जगह फरमा।